بسم الله الرحمن الرحيم.
فاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه
وسلم. درود محمد وآل محمد.
صلى الله محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
درود به محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کرنے والوں میں سے قرار دیا. ازداری سید الشہداء کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا نے اتار نسلوں قیامت تک آنے والی ہماری تمام نسلوں میں ذکر اہل بیت کو جاری و ساری فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دنیا کی تمام نعمتوں کے لیے قانون طے کیا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت کا امتحان لیا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سادہ ترین قانون جو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں بچپن سے سنا ہے: ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو ہم نعمت کو بڑھا دیں گے، کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب شدید ہوگا. اور شدید عذاب میں کم سے کم عذاب یہ ہوگا کہ اس نعمت کو لے لیا جائے گا، اس کے بعد جو سزا دی جائے گی وہ علیحدہ ہوگی. تو اگر دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں یہ قانون طے ہے کہ ایسا ہوگا، شکر پہ بڑھ جائے گی، کفرانی نعمت پہ کم ہو جائے گی، تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ نعمت امامت کا شکر کیا ہوگا. ہر نعمت کا شکر ہے جس پہ نعمت بڑھتی ہے، ہر نعمت پہ کفرانی نعمت ہے جس پہ نعمت کم ہو جاتی ہے، نعمت چھن جاتی ہے. امامت کے اوپر اگر کوئی شکر نعمت بجا لائے تو کیا ہونا چاہیے؟ اور خدا نہ کرے اگر کوئی امامت پر کفران نعمت کرے وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بعد اگر نعمت امامت بڑھ جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ نعمت امامت پہ کفران نعمت ہو اور سزا ملے تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ چند چیزیں ہمیں طے کر لینی چاہیے. ان کے طے کر لینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں. شکر نعمت بجا لا رہے ہیں, کفران نعمت کر رہے ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ. کفران نعمت کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کریں گے, شکر نعمت بجا لا رہے ہیں تو اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو ہم اسی موضوع سے اس خمسے کا آغاز کرتے ہیں کہ نعمت امامت کا شکران نعمت کیا ہے, کفران نعمت کیا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مقدمتاً یہ بھی طے ہے کہ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت ممکن نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں اگر دنیا سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ دنیا کی زندگی کو ہوتا ہے. مثلاً پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, وہ جعلنا من الماء کل شیء حی, ہم نے ہر زندہ مخلوق کو پانی سے خلق کیا, پانی سے قرار دیا. پانی خدا جانتا کی بہت بڑی نعمت ہے. پانی نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوا تو انسان مر جائے گا. مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ چند سال کم ہو جائیں گے. مثلا میری عمر اگر 40 سال ہے اور طبیعی موت جیتا تو 65 سال جیتا تو 25 سال کم ہو جائیں گے. اور اگر 5 سال کا بچہ تھا اور مر گیا پانی نہ ہونے سے تو 60 سال کم ہو جائیں گے. لیکن اخروی زندگی پہ کوئی اثر پڑے گا اس کا کیا؟ نہیں, اخروی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, بلکہ شاید مظلوم موت آنے کی وجہ سے اخروی زندگی میں بہتری ہو جائے گی. یہ مظلومیت سے مرا تو اخروی زندگی اور بہتر ہو جائے گی. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا, جو مظلوم قتل ہو جائے, مارا جائے, اس کے لیے ہم نے ایک دلیل قرار دی ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو مظلوم مر جاتا ہے اس دنیا کے اندر, اس کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے, اس کے پاس اللہ کے سامنے پہنچتا ہے ایک حجت ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے اپنے حق کے لیے کچھ طلب کر سکتا ہے. دنیا کی نعمتیں ملیں نہ ملیں, مل گئیں تو اچھا ہے, نہیں ملیں گی تو نقصان نہیں ہے. جو 40-50 سال بہت بری صورت میں کم بھی ہوں گے تو وہاں جو کچھ ملے گا وہ اس 40-50 سال سے بہت بہتر ہوگا. لیکن خدا نہ کرے اگر اخروی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت چھن جائے, پھر نقصان بہت زیادہ ہے. خاص کر اگر نعمت امامت چھن جائے, نعوذ باللہ تعالیٰ. مثلا اخروی نعمتوں میں سے ایک نعمت جنت کا کوئی محل ہے, چھن گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. اگر جنت کا محل چھن بھی گیا, ٹھیک ہے, جنت تو ہے, محل چھن گیا, جنت میں کوئی رتبہ تھا وہ چھن گیا, نعوذ باللہ تعالیٰ, نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے, لیکن کم سے کم جنت میں تو ہے. لیکن اگر نعمت امامت چھن جائے, اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پھر دنیا آخرت کے اندر. اب آخرت میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اب سوائے گمراہی, تباہی, بربادی, ضلالت کے کچھ نصیب نہیں ہونا. بس یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی دنیاوی اور اخروی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے چونکہ اخروی نعمت ہے, اور اخروی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے چونکہ اگر یہ چھن جائے تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر جاہلیت کی موت مرتا ہے انسان, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ, جاہلیت کی موت مرتا ہے. پھر ابو سفیان کے ہمراہ کھڑا ہے, پھر اس کا مطلب ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بس یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے, اور مادی اعتبار سے بھی بڑی ہے, مانوی اعتبار سے بھی بڑی ہے. مادی اعتبار سے اس طرح بڑی ہے کہ بالآخر اسی نعمت کے ذریعے سے عدل پھیلنا ہے. یملؤ الارض قسطاً وعدلاً کما ملأ ظلماً وجوراً, تشریف لائیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جب عدل و انصاف سے بھریں گے تو کیا ہوگا؟ زمین اور آسمان اپنے خزانوں کو اگلنا شروع کر دیں گے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی نعمت ہے امامت, اگر اس کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کیا جائے. اخروی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی یہی ہے. بس اگر کوئی عقل مند انسان ہے, اور مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر رائج ہے کہ اگر ہم نے روٹی پڑی دیکھی تو ہم اٹھا لیتے ہیں احتراماً, کہ کہیں گندگی کے ڈھیر میں نہ چلی جائے. پہلے زیادہ تھا یہ احترام, اب کم ہے, لیکن بہرحال ابھی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بے احترامی روٹی کے ساتھ نہ ہو. کیوں روٹی کے ساتھ بے احترامی نہ ہو؟ کہ بھائی اگر یہ گندم نہ رہا شکرانے کفرانے نعمت کی وجہ سے تو زندگی سخت ہو جائے گی. تو جو قوم گندم کا اتنا احترام کرے اس کو چاہیے امامت کے بارے میں بہت غور کرے. گندم نہیں ہوگا تو قحط آئے گا، امامت نہیں ہوگی تو ختم ہو جائے گا، جاہلیت آئے گی. بس کسی بھی نعمت سے بڑھ کر اس کا احترام ہونا چاہیے تھا. اور ظاہر ہے کہ آپ اور ہم سب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ دنیا کی اور آخرت کی کسی بھی نعمت سے بڑھ کر اس نعمت کا احترام کریں، صرف ایک مشکل کے ساتھ، شاید یہ واضح نہیں ہو پا رہا اس کا احترام ہے کیا، اس کا شکر ہے کیا. مثلا گندم کا شکر ہمیں سمجھ میں آ گیا، شکرانے نعمت گندم کا یہ ٹھہرا کہ اس کو بالآخر احترام سے رکھا جائے، اس کو کسی بے احترامی سے دوچار نہ کیا جائے، اسراف تبذیر نہیں ہونا چاہیے، اگر مثلا روٹی ضائع ہو رہی ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. لیکن شاید ہم یہ طے نہیں کر پائے نعمت امامت کا شکر کیا ہے، اور جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ شکر ہے شاید اس سے معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے. پہلے اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں، یہ دیکھ لیں کہ موجودہ صورتحال میں اس بات پر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہم شکر بجا لا رہے ہیں. اس کو ایک دفعہ غور کر لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جس طرح ایک انسان کے جسم میں کبھی صحت ہوتی ہے، صحت کی حالت ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی روح پر بھی کبھی تندرستی ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے. اسی طرح انسان قوموں کے اوپر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، قومیں کبھی تندرست ہوتی ہیں، کبھی بیمار ہوتی ہیں. تو ہم پہلے جسم کی تندرستی اور بیماری کو دیکھ لیتے ہیں. اگر ایک جسم تندرست ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک جسم تندرست ہوتا ہے تو وہ جسم کے جو فائدے ملنے چاہئیں وہ سب لے رہا ہوتا ہے، اس کی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی جسم سے پروڈکٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے، جو نتائج جسم کے ملنے چاہیے وہ سب مل رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر اس کو کام کاج کرنا ہے تو یہ اپنے جسم سے کام کاج لے رہا ہوتا ہے، معاش کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو معاش کے لیے جدوجہد کرتا ہے، آرام کا اور آسائش کا وقت آتا ہے تو اپنے جسم کے آرام اور آسائش سے مزے بھی لیتا ہے. صحیح. تو اگر جسم تندرست ہوتا ہے تو کام کے وقت پہ کام لیتا ہے، آسائش کے وقت پہ آسائش لیتا ہے. اچھا اگر بیمار ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، نہ کام کے وقت پہ کام لے سکتا ہے، نہ آسائش کے وقت پہ آسائش لے سکتا ہے، دونوں سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی جسم کا جو اصلی کام ہوتا ہے وہ سب کے سب بند ہو جاتے ہیں، یہ سب کام نہیں کر پاتا. اچھا اگر آسائش لیتا ہے تو مزہ آتا ہے، کام لیتا ہے تو پیسہ آتا ہے. جب روح بیمار ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روح کا کام آسائش لینا نہیں ہے، روح کا کام دولت کمانا بھی نہیں ہے، روح کا کام ہے کمال حاصل کرنا، ترقی کرنا، معنوی کمال حاصل کرنا. بیمار روح کیا کرتی ہے؟ بیمار جسم نہ کماتا ہے نہ آسائش لیتا ہے، بیمار روح کبھی کمال حاصل نہیں کرتی، ہمیشہ زائل ہوتی رہتی ہے، زوال پذیر ہوتی ہے. بس بیمار روح کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ بیمار روح کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمال حاصل نہیں ہوتا، اس میں ترقی حاصل نہیں ہوتی، اس میں معنویت حاصل نہیں ہوتی. یہ جہاں 25 سال پہلے تھا خوش قسمت ہو تو وہیں رہتا ہے، ورنہ بدقسمت اس سے ترقی کے بجائے زوال حاصل کرتا رہتا ہے. تو مسلسل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی معنویات کم ہوتی رہتی ہیں. اس کی البتہ یہ بھی ایک بحث طرف موضوع ہے کہ معنویت کم ہونے کی نشانی کیا ہوتی ہے، یعنی کیسے اس بات کو پہچانا جائے کہ کسی روح کے اندر ترقی ہو رہی ہے یا زوال ہو رہا ہے. جسم کے اندر تو ہم پہچان لیتے ہیں، اگر جسم بڑھ رہا ہے بچے کے اندر تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جسم صحت مند ہے، تو بڑھ رہا ہے، اس کا وزن بھی بڑھ رہا ہے، قد بھی بڑھ رہا ہے، ہوش اور ذکاوت بھی بڑھ رہی ہے. لیکن اگر یہ تین نہ ہو تو پھر ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ بیمار ہے کیا، تندرست ہے، کیسا ہے یہ. روح اگر ترقی کر رہی ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے کہا معنویت ہوتی ہے، کمال حاصل کرتی ہے. معنویت اور کمال حاصل کرنے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ علم ملتا ہے انسان کو. اگر روح ترقی پا رہی ہوتی ہے اسے علم ملتا ہے، اسے قرب خدا نصیب ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا میں اضافہ ہوتا ہے. ان کے نتیجے میں اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ خدا کی اطاعت میں گزر رہی ہوتی ہے. بس ہم روح کی ترقی کی ایک نشانی دیکھ سکتے ہیں. اگر کسی کی روح ترقی پا رہی ہے تو اس کا وجود زیادہ سے زیادہ اطاعت الہی میں گزرے گا. اچھا اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اس کا وجود اطاعت الہی میں کم گزر رہا ہے، نافرمانی میں زیادہ گزر رہا ہے، تو اس کس بات کی نشانی ہے؟ ترقی نہیں ہو رہی. اگر ترقی ہوتی تو اطاعت بڑھتی، اور نافرمانی بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کی روح کو کوئی ترقی نہیں مل رہی. اب یہ پہلے 100 رکعت نماز پڑھتا ہو، 500 رکعت پڑھتا ہو، تب بھی ترقی نہیں ہے. ترقی ظاہر سے نہیں ہے، ترقی باطن سے. بس اگر یہ کہے میں پہلے 100 رکعت پڑھتا تھا، اب میں روزانہ 500 رکعت پڑھتا ہوں، لیکن نافرمانی بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو 500 رکعت سے بھی کچھ نصیب نہیں ہو رہا. صحیح ہے. اگر کوئی قوم بیمار ہو یا صحت مند ہو تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی طے کر لینا چاہیے. کیونکہ خدا تعالیٰ نے جہاں افراد کے قوانین بیان کیے ہیں قرآن کریم میں، وہاں قوموں کے قوانین بھی بیان کیے ہیں، اقوام کے قوانین بیان کیے ہیں، ملتوں کے قوانین بیان کیے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. قوموں کی بیماری اور قوموں کی صحت مندی، تندرستی، اس سے کیا نتائج ہوتے ہیں، اس پہ چند منٹ آرائز پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اگر قوم صحت مند ہوگی اس قوم میں عدل پھیلے گا، ہر سطح پر عدل ہوگا. اور اگر اس قوم کے اندر ظلم بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے قوم بیمار ہے. نشانی کیا ہے؟ اس کے لاؤڈ اسپیکر کا ایکو ذرا سا کم کر لیں، ضرورت نہیں شاید اتنی کی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. نشانی یہ ہے کہ جب دنیا کی ساری اقوام اپنے کمال کے معراج پہ پہنچیں گی، کب وہ وقت ہوگا؟ جب امام تشریف لائیں گے. درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس. جب امام تشریف لائیں گے تو دنیا کی ساری اقوام اپنے کمال کے معراج پہ پہنچ جائیں گی. اس معراج کی نشاندہی ایک روایت سے ہوئی ہے، وہ یہ ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملأ الظلما وجورا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اس کا مطلب ہے قوموں کے کمال کی نشانی یہ ہے کہ ان میں عدل ہوتا ہے، اور قوموں کے زوال کی نشانی کیا ہے؟ ان میں ظلم ہوتا ہے. اگر کسی قوم کے اندر عدل بڑھ رہا ہے، اس بات کی نشانی ہے قوم ترقی کر رہی ہے، مانوی ترقی کر رہی ہے. اور کسی قوم میں ظلم بڑھ رہا ہے، اس بات کی نشانی ہے قوم ترقی نہیں کر رہی. اچھا، اب ہم لوگ انصافاً اپنے آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں ایک فیصلہ کر لیں، ہم ترقی کر رہے ہیں یا زوال پذیر ہیں. میرا اپنا خیال ہے مجھ جیسے کو کوئی شبہ نہیں ہے، ہم کچھ جگہوں پہ ترقی کر رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ زوال حاصل کر رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ زائل ہو رہا ہے. یعنی ہمارے یہاں ایسا ہو رہا ہے کہ کیمپس تقسیم ہو رہے ہیں، کیمپس تقسیم ہو رہے ہیں، کچھ لوگ واقعی ترقی کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ تیزی سے گڈھے میں گر رہے ہیں. مجموعی طور پر قوم ترقی نہیں کر رہی، مجموعی طور پر قوم ترقی نہیں کر رہی، انفرادی سطح میں کچھ لوگ ترقی کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. اس اچھا یہ جو ہم نے تشریح کی، اس سے ہماری ایک اور مشکل حل ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کچھ نشانیاں ایسی آتی ہیں جس سے لگتا ہے قوم ترقی کر رہی ہے، کچھ نشانیاں ایسی آتی ہیں جس سے لگتا ہے قوم تنزل کر رہی ہے. تو اس کا جمع کیا ہے؟ مثال کے طور پر قطعاً 30 سال کے اندر ہمارے دینی شعور میں کچھ اضافہ ہوا ہے. 30 سال میں پہلے جو کچھ نہیں تھا وہ اب کچھ ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود بہت ساری چیزیں جو 30 سال پہلے برائیوں میں نہیں تھیں اب ہیں. کیا مسئلہ ہے یہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں شعور بڑھ رہا ہے، بہت سارے لوگوں میں شعور ختم ہو رہا ہے. ان بہت سارے لوگوں کے شعور ختم ہونے کی وجہ سے برائیاں پھیل رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کے شعور پانے کی وجہ سے اچھائیاں بھی پھیل رہی ہیں. صحیح. اس کو میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں پولز بن رہے ہیں، پولرائزیشن جس کو لوگ کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اچھے بہت اچھے، کچھ لوگ برے بہت برے. اور یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے امام کی تشریف آوری کی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. یہ بالکل بالکل صحیح نشانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے کہ امام تشریف لائیں گے تو 313 اصحاب کا لشکر تیار ہو جائے گا جو بہت اچھے لوگ ہوں گے. دوسری طرف سے روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو زمین ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی جو بہت برے لوگ ہوں گے. تو کیسے جمع کریں؟ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں 313 ہو جائیں گے جو بہت اچھے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے معاشرہ بہتر ہو رہا ہوگا. دوسری طرف سے روایت کہہ رہی ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو زمین ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی, اس کا مطلب معاشرہ برا ہوگا. تو اس کی تشریح یہ ہے کہ کچھ لوگ اچھے ہوں گے, بہت اچھے ہوں گے, بہت سارے لوگ برے ہوں گے, بہت برے ہوں گے. یہ اس زمانے کی صورتحال ہوگی جب امام تشریف لائیں گے. مجموعی طور پر برائی زیادہ ہوگی, مجموعی طور پہ برائی زیادہ ہوگی. اچھا, اب قوموں میں فرق ہے. مثلا کچھ قومیں ایسی ہوں گی جن میں مجموعی طور پر اچھائی بہت زیادہ ہوگی. یہ کون سی قومیں ہوں گی جو امام کا ساتھ دیں گی؟ ان میں مجموعی طور پر اچھائی زیادہ ہوگی. یعنی جس طرح ہم ایک قوم کے اندر افراد کو تقسیم کرتے ہیں, تھوڑے سے بہت اچھے, کافی لوگ بہت برے, قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. کچھ قومیں بہت اچھی ہوں گی اور بہت ساری قومیں بہت بری ہوں گی. اچھا, اگر ہم قوموں کے اندر اس تقسیم کو قبول کر لیں, کچھ قومیں بہت اچھی ہوں گی جو امام کا ساتھ دیں گی اور بہت ساری قومیں بہت بری ہوں گی جو امام کا ساتھ نہیں دیں گی, تو پھر ایک خطرناک سوال ہے, ہماری قوم کون سی والی میں ہے؟ اس بہت اچھی والی میں ہے جو امام کا ساتھ دیں گے؟ نشانی نہیں لگ رہی. انفرادی طور پر کچھ لوگ ترقی کر رہے ہیں, لیکن اجتماعی طور پر, معاشرتی سطح پر یہ قوم ترقی نہیں کر رہی. تو اگر ہم قوموں کی درجہ بندی کے اندر اس قوم کو رکھیں کہ امام کا ساتھ دینے والی ہے, یہ تو ہمیں وہاں پہ ایک اور چیز ملنی چاہیے. ہمیں ملنا تھا کہ قوم مجموعی طور پر ترقی کر رہی ہو, یہ قوم مجموعی طور پر ترقی نہیں کر رہی. اچھا, اب یہاں پر ایک اور مشکل ہے. قوموں کی بیماری کی ایک اور نشانی بھی ہے. کئی نشانیاں ہو سکتی ہیں, ایک اور نشانی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم بیمار انسان کے اندر کئی درجات بنا سکتے ہیں. ایک وہ بیمار ہے جس کی بیماری روبے صحت ہے, ایک وہ بیمار ہے جس کی بیماری روبے اضمحلال ہے اور برائی اور بیمار ہو رہا ہے, ایک وہ بیمار ہے جس کو اپنی بیماری کا پتہ ہے, ایک وہ بیمار ہے جس کو اپنی بیماری کا پتہ نہیں ہے, ایک وہ بیمار ہے جس کو پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں, علاج کی جستجو میں ہے, ایک وہ بیمار ہے جس کو پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں لیکن ابھی بھی تجاہل سے کام لے رہا ہے, علاج نہیں کروانا چاہتا. ان بیماروں میں بدترین کس کیا صورتحال بنے گی؟ میں نے کئی تقسیمیں کر دی. بدترین کیا ہوگی؟ بدترین وہ بیمار ہوگا جس کی بیماری بڑھ رہی ہوگی, اسے پتا ہوگا کہ میں بیمار ہوں, جان بوجھ کر علاج نہیں کر رہا. یہ اس سے زیادہ برا ہے جس کو نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں. کیوں؟ اس کا امکان ہے کہ اگر پتا چل گیا تو شاید علاج کرا لے. اس کو تو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں, جان بوجھ کر علاج نہیں کر رہا. یہ بیماریوں کی سب سے بری قسم ہوگی. صحیح. بس بیماروں کی سب سے بری قسم کون سی ہوگی؟ وہ بیمار جس کی بیماری بڑھ رہی ہے, اس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں پھر بھی علاج نہیں کروا رہا. اب اس میں اور برائی میں اضافہ کروں, نہ صرف یہ کہ علاج نہیں کرواتا بلکہ کہتا ہے یہ بیماری ہی اچھی ہے. چلو, یہ معاملہ بالکل ہی ختم کر دیا اس نے. صحیح. اب ہم لیتے ہیں قوم پر. بری قوم کون سی ہوگی؟ بری قوم وہ ہوگی جس کی برائی بڑھ رہی ہے, اس کو پتا ہے کہ ہم برے ہیں, اس کو پتا ہے کہ ہماری برائی بڑھ رہی ہے, علاج نہیں کروانا چاہتی اور کہتی ہے میں اس برائی پہ ہی خوش ہوں. یہ بدترین قوم ہے. کیوں؟ اس نے اصلاح کے سارے دروازے بند کر دیے, اس نے عقل و شعور کے سارے دروازے بند کر دیے. کاش یہ اتنی جاہل ہوتی کہ اس کو نہ پتا ہوتا کہ یہ بیمار ہے. کیوں؟ چونکہ اگر یہ جاہل ہوتی تو ممکن ہے کبھی علم آ جاتا اور صحیح کر لیتی اپنے آپ کو. اس کو تو پتا ہے کہ بیمار ہے اور مصرح کس بات پر؟ کہ یہ بیماری ہی اچھی ہے. اب اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک اس قوم کے دروازے بند ہیں, اس قوم کے ساتھ کچھ نہیں ہونا. نہیں, ایک کام ہونا, مصیبت میں ڈال دیتا ہے اس قوم کو, امتحانوں میں پھنسا دیتا ہے، چونکہ خدا نمتال تو غفر الرحیم ہے. اگر اس کی بندوں پر مشتمل ایک قوم اتنا تکبر دکھا رہی ہے کہ اصلاح کو تیار نہیں ہے، تو وہ ایسے نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے اب ان کو جہنم میں ڈال دو، نہیں، موقع پھر بھی دیتا ہے. کیسے موقع دیتا ہے؟ پہلے منذر بھیجتا ہے، ڈرانے والا بھیجتا ہے، ان کو ڈراؤ شاید ان کو عقل آ جائے. اگر وہ منذر سے نہ ڈرے تو کیا کرتا ہے؟ مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. کیوں؟ قرآن کریم فرماتا ہے ہم ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، لعلہم یتضرعون، شاید ہمارے حضور آ کر گڑ گڑائیں. بس یہ خدا کا رحم ہے کہ وہ مصیبت بھیجتا ہے، خدا کا رحم ہے کہ وہ مصیبت بھیجتا ہے. بس وہ قوم پہ مصیبت بھیجتا ہے، مصیبت پہ مصیبت بھیجتا ہے. کیوں؟ کاش اس کو ہوش آ جائے، کاش اس کو ہوش آ جائے، یہ جاگ جائے. اگر جاگ جائے پھر واپس آنے کا امکان کھل جائے گا. اچھا اگر یہ پھر بھی نہ جاگے پھر کیا کرتا ہے؟ ہاں پھر قرآن کریم فرماتا ہے اگر یہ مصیبتوں کے بھیجے جانے پر بھی نہ جاگیں تو فتحنا علیہم ابواب کل شے، تو ہم دنیا کی ساری نعمتیں ان پہ کھول دیتے ہیں، اب تم غرق ہو جاؤ. تو دنیا کی ساری نعمتیں لے کر خوش ہوتے ہیں، اور پھر خوش ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے. خوب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے. خدا نے متعال فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بس ہم اچانک ان پر گرفت کرتے ہیں اور یہ دھوکے میں پھنس جاتے ہیں. فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس جس قوم نے ظلم کیا اس کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں اور تعریفیں ساری خدا کے لیے ہیں. سورہ انعام کے اندر موجود ہے. بس درجات کیا طے ہوئے؟ بیوقوف قوم وہ ہے، نادان قوم وہ ہے جو بیمار ہے، سمجھ رہی ہے کہ بیمار ہے، علاج نہیں کرانا چاہتی، کہتی ہے ہم ہی صحیح ہیں. یہ نادان ترین قوم. اب اس قوم کی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ میں بلا تکلف آپ کی خدمت میں کچھ نشانیاں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اب ایک تقسیم اور بھی کر لیتے ہیں. یہ جو اس طرح کی بیمار قوم ہے، ایک دفعہ دیندار ہوتی ہے، ایک دفعہ بے دین ہوتی ہے. آپ کہیں گے دیندار بیمار کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وہ دیندار قوم ہے جس کا نام دین پر ہے پھر بھی بیمار ہے. کیوں؟ اس نے دین کے ساتھ کفران نعمت کیا، دین کے ساتھ کفران نعمت کیا. ایک دفعہ قوم بے دین ہے، اصلا قوم بے دین ہے. دونوں قوموں کے ساتھ اینڈ یہی ہے، کیا؟ خدا ڈرائے گا، پھر سزا دے گا، پھر دنیا کی نعمتیں کھول دے گا، اس کے بعد اچانک گرفت کر لے گا. چاہے قوم دیندار تھی اصالتاً، چاہے قوم بے دین تھی اصالتاً. بس کوئی دیندار قوم یہ نہ سمجھے ہم اس قانون سے باہر ہیں، نہیں، دینداروں کے لیے بھی یہی قانون ہے، سب کے ساتھ یہی ہے، سب کے ساتھ ہونا یہی ہے کہ اگر نہیں سمجھیں گے تو یہ ہوگا. اچھا اب ہم آ کر بالکل صاف صاف یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کیسے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر جو ہم نے بحث شروع کی تھی کفران نعمت اور شکر نعمت، امامت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے شکران نعمت کسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اگر شکران نعمت ہوتا تو کیا ہوتا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر کفران نعمت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر کسی کے پاس پانی ہو اور وہ پیاسا رہے، کفران نعمت ہے یا شکر نعمت ہے؟ یقین کفران نعمت ہے، پھر تمہارے پاس پانی ہے تم پھر بھی پیاسے ہو تو کفران نعمت ہے. اگر کسی کے پاس پانی ہے اب بھی نجس ہے، کفران نعمت ہے. پانی پاکیزگی کے لیے، پانی طہارت کے لیے. پانی ہے تو آپ پاس طاہر متاہر چیز ہے، تو تم نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیوں نہیں کیا، پھر بھی نجس میں، تو کفران نعمت ہے. کفران نعمت ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، پانی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. صحیح ہے. اب میں قطعاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے ملک کے اوپر اقتصادی بدحالی ہے، اقتصادی ابتری ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہماری کفران نعمت ہے. قطعاً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم نے کفران نعمت بے تحاشا کیا ہے، اور ابھی بھی بالکل اس وقت کفران نعمت سے بھرپور ہیں ہم لوگ. اس وجہ سے خدا متعال نے ہمارے پر سختی ڈالی ہوئی ہے. ورنہ آپ خود سوچیں جو خدا اس کے سامنے سر نہ جھکانے والے کافروں کو دنیا دیتا ہے اپنے سامنے سر جھکانے والے مسلمانوں کو نہیں دے گا, ان کو تو زیادہ خوش ہو کے دے گا کہ بھئی یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے سامنے سر بھی جھکایا ہے, میری حمد و ستائش کرتے ہیں. تو وہ خدا کافروں کو بھر بھر کے دنیا دیتا ہے مسلمانوں کو نہیں دے گا, نہیں مسلمانوں کو بھی دے گا. مشکل اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان کفران نعمت کرے اور وہ کافر شکر نعمت کر رہا ہو نہ لفظ سے عمل سے, تو پھر کس کو دے؟ ظاہر پھر کافر کو دے گا, کیونکہ قانون یہ ہے کہ جو شکر نعمت کرے گا اس کو زیادہ ملے گا. اب ہمارے ساتھ کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ملک میں پانی ہے, ہمارے ملک میں زمین ہے, پانی بھی ہے زمین بھی ہے, لیکن ہم بھوکے ہیں. یہ کیا ہے؟ کفر نعمت ہے. ہمارے پاس جوان ہیں جس کے جسم میں صلاحیت ہے, اگر یہ چاہے زمین کو آباد کرے زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی, لیکن یہ کیا کرے گا؟ یہ کلرکی کو پسند کرے گا, اس کام کو نہیں کرے گا. یہ اپنی زندگی کو برباد کرے گا ایسی فیلڈز کے اندر جس میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. اس مصنوعی زندگی کے خواب دیکھتے ہیں زندگی گزار دے گا, وہ نہیں کرے گا جو اللہ نے اس سے چاہا, وہ نہیں کرے گا. کفران نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ 100% کفران نعمت ہے. ہر قسم کی نعمت اس ملک کے اوپر برس رہی ہے اور استفادہ نہیں ہے, کوئی استعمال نہیں ہے. جب استعمال نہیں ہے یہ کفران نعمت ہو رہا ہے, تو اقتصادی طور پر اتنی ہی بدحالی ہونی چاہیے تھی. یہ تو خدا نے متعال کا کرم ہے کہ ابھی بھی یہاں پہ 16 کروڑ عوام بالآخر قحطوں سے مر نہیں رہے. ابھی بھی خدا نے متعال نے اس نظام ظلم کے باوجود ان کے پیٹ بھرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے. تو اس 16 کروڑ میں سے کم ہوں گے جو رات کو بھوکے سوتے ہیں, باقی سب کے پیٹ کو خدا نے متعال کہیں نہ کہیں سے بھر رہا ہے. ورنہ جس حساب سے کفران نعمت کیا تھا اس حساب سے یہاں قحطیں ہونی چاہیے تھیں, ان لوگوں کو مر جانا چاہیے تھا. پھر اب بھی ہمیں ہوش آ جانا چاہیے. آپ اور میں اپنے اطراف میں دیکھیں ہم سے کفران نعمت کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ایسی عرض کر رہا ہوں, ہم میں سے ہماری کفران نعمت کم از کم کفران نعمت کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ ہے ہم استعمال نہیں کر رہے. کفران نعمت ہے, وقت ہے استعمال نہیں کر رہے, ضائع کر رہے. مثلاً یہاں بیٹھ گئے 2 گھنٹے ضائع کر دیے, وہاں بیٹھ گئے 2 گھنٹے ضائع کر دیے, یہاں اٹھے وہاں اٹھے, سب وقت ضائع ہو گیا. سب کفران نعمت ہے. اس پاکستان میں ہمارے شہر کے اندر آپ کے ہمارے محلے کے اندر کچھ بچے ہیں جن کو تعلیم نہیں مل رہی, اور کچھ بڑے ایسے ہیں جن کے پاس تعلیم ہے اور فارغ وقت بھی ہے لیکن وہ بچوں کو نہیں پڑھا رہے. یہ کفران نعمت نہیں ہے, قطعاً کفران نعمت ہے. بھائی تمہارے پاس ابھی خدا نے تمہاری عقل کو زندہ رکھا ہوا ہے, مفلوج نہیں ہو, نعوذ باللہ تعالی, نہ جسمانی مفلوج ہو نہ فکری مفلوج ہو. یہ بچے ایسے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ علم ملنا چاہیے, ان کو تعلیم ملنی چاہیے, ان کو نہیں مل رہی ہے. آپ کے پاس فارغ وقت بھی ہے, آپ کر بھی سکتے ہو, نہیں کر رہے. پھر یہ جاہل رہ جائیں گے, جب یہ جاہل رہ جائیں گے تو بعد میں معاشرے کے چور بنیں گے, یہ معاشرے کے ڈکیت بنیں گے. جب یہ معاشرے کے ڈکیت بنیں گے اور آپ کے گھر پہ چوری کریں گے تو اب آپ خدا سے کہیں گے, خدا میرے گھر میں چوری کیوں ہوئی؟ چونکہ تو نے چور پیدا کیے ہیں, تیرے پاس وقت تھا, ذہن تھا, طاقت تھی, سب کچھ تھا, ان کو نہیں پڑھایا. یا مثال کے طور پر گھروں کے اندر کفران نعمت ہو رہا ہے. اولاد ہے, اگر اس اولاد کو صحیح محبت دیں تو یہ انسان بن جائیں گے, لیکن ان کے ساتھ غیظ و غضب کیا, ان کے ساتھ من پسند رویہ کیا, جو اسلام نے چاہا تھا وہ نہیں کیا. نہیں کیا یہ ہوگا, طے شدہ بات ہے. محلہ مسلمانوں کا ہے اور نصف دین صفائی ہے, لیکن محلے میں صفائی نہیں ہے. جو خود کر سکتے ہیں خود کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, کر سکتے ہیں, نہیں ہے نہیں ہے تو کفران نعمت آئے گی, تو بیماریاں پھیلیں گی. پھر جب بیماریاں پھیلیں گی تو میں کہوں گا فلاں دعا کے ورد سے بیماری دور ہوتی تھی, اب دور کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس دعا کے ورد سے بیماری اس وقت دور ہونی تھی جب بیماری تم نے خود نہ بلائی ہو. اب تو تم نے خود بلائی یہ بیماری, یہ تو تمہارے اپنے اعمال کے حرکت کے نتیجے میں آئی ہے. اب میں کہوں کہ یہ سبحان قدوسن سے دور ہونی چاہیے, کیوں نہیں دور ہوتے؟ نہیں دور ہوگی, اس کی وجہ کہ لائی بھی ہماری ہے, بے رزقی بھی ایسی ہے, رزق میں قلت بھی ایسی ہے. اب لوگ 10 دفعہ آ کر پوچھیں گے مثال کے طور پر کون سی دعا پڑھیں جس سے رزق بڑھے گا, سب سے بڑی دعا محنت ہے جو خدا نے کہی ہے. وہ نہیں کرو اور لاکھوں دعائیں پڑھتے رہو, تسبیحاں پڑھتے رہو, کچھ نہیں ہونے کا, رزق نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا نے متعال نے قانون رکھا, اس قانون کو کوئی دعا نہیں توڑ سکتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد,
صلی علی محمد والے محمد.
بس کوئی ایسا ہو سکتا ہے کوئی قوم دیندار ہو اب بھی بیمار ہو اور اس بری بیماری میں پھنس جائے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے. اس بیماری کو ہم ایک اور عنوان دے سکتے ہیں, اس بیماری کو ہم ایک عنوان دے سکتے ہیں. اچھا ہم کیوں اس بات پہ اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ یہ پہچانیں کہ ہم بیمار ہیں؟ کیونکہ بیمار کا اس بات کو پہچان لینا کہ میں بیمار ہوں صحت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. بیمار جب تک اس بات کو پہچانے گا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں تو وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اچھا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کوئی سوچے کہ بھائی تو کیا ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ بیمار ہے. ہاں اگر نہیں بتائیں گے تو بیماری بڑھے گی, بیماری کم نہیں ہوتی. خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب و عوامل پہ خلق کیا ہے. اگر ایک جگہ چنگاری لگی ہوئی ہے اور مواقع موجود ہیں تو اس نے آگ لگنی ہے. اب کوئی کہے چنگاری ہو, خوش گھاس بھی ہو, آکسیجن بھی ہو اور آگ نہ لگے, نہیں آگ تو لگے گی, اسباب و عوامل ہیں. بیماری ہے تو نہیں پھیلے گی, نہیں بیماری ہے تو پھیلے گی, طے شدہ بات ہے. انسان کے جسم میں اگر بیماری ہے, اگر میرے جسم کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ مثال کے طور پر کوئی زخم ہے جس کو ہم السر کہتے ہیں, یہ بڑھے گا, طے شدہ بات ہے بڑھے گا, علاج نہیں کریں گے السر بڑھے گا. تو اگر معاشرہ بیمار ہے, نہیں احساس کرے کہ میں بیمار ہوں, تو کیا بیماری ختم ہو جائے گی؟ اس کی نہیں ختم ہوگی. اچھا اب اس پہ اس بیماری کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی قوم بیمار ہوتی ہے تو اس بات کو پہچان کیوں نہیں لیتی کہ بیمار ہے, یا اگر پہچان لیتی ہے تو علاج کیوں نہیں کرتی؟ بھئی علاج کرے اپنا, جیسے ایک بیمار انسان ہوتا ہے پیسہ بھی دیتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتا ہے. قوم بیمار ہوتی ہے علاج کیوں نہیں کرواتی؟ یہاں قوموں کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہوتی ہے, ایک اور مشکل ہے, اور یہ مشکل خاص کر دیندار قوموں میں آتی ہے, بے دین قوموں میں مشکل نہیں آتی. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا جو ایک پرٹیکولر قوم کو لگتی ہیں, ایک خاص نسل کو لگتی ہیں, دوسری نسل کو نہیں لگتی, ایک خاص جغرافیہ میں پھیلتی ہیں, دوسری جغرافیہ میں نہیں پھیلتی. اس طرح قوموں کی ایک بیماری ہے جو دیندار قوموں کو لگتی ہے, بے دینوں کو نہیں لگتی, بے دین اس سے بچ جاتے ہیں, وہ دیندار قوموں کو لگتی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی علی محمد آل محمد.
جو اپنی مرضی سے باہر بیٹھنا چاہیں کسی بھی وجہ سے تو ایک علیحدہ مسئلہ, لیکن اگر اس وجہ سے بیٹھے ہیں باہر کی جگہ نہیں ہے تو یہاں جگہ بہت ہے, یہاں جگہ بہت ہے, اور آپ بھی تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں تو پھر اس کی جگہ کا اور نظر آ جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی علی محمد و آل محمد.
ارزواں قوموں کی ایک بیماری ہے جو دینداروں کو لگتی ہے, بے دینوں کو نہیں لگتی. کوئی بھی دین ہو, چاہے وہ یہودیت ہے, چاہے وہ عیسائیت ہے, چاہے وہ ہندو مذہب ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ حتیٰ بت پرستی ہو. بت پرست بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ماننے والے کہتے تھے, پھر بھی دین تھا. ان سب کو بیماری لگتی ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ میں چند نشانیاں بہت پہلے یہاں پر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, لیکن دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, ظاہر ہے میرا بھی حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے. مکے والے یہ کہتے تھے, ہم یہودیوں سے شروع کرتے ہیں تاکہ یہ نظر آئے کہ تسلسل سے یہ بیماری کیسے لگتی ہے. یہودی یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں آگ میں نہیں ڈالے گا, لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, ہمیں آگ ہاتھ نہیں لگائے گی سوائے چند دن کے. صحیح, ہم خدا کے محبوب بندے ہیں, یہودیوں کا دعویٰ ہے. یہودیوں کا دعویٰ ہے دنیا خلق ہوئی ہے کہ ہم اس پر حکومت کریں, یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے. یہودیوں کا دعویٰ ہے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو یہودی بنائیں, یہ سب ہمارے غلام ہیں. یہ یہودیوں کے دعوے ہیں جو ان کے آج کل کے ملک اسرائیل کے آئین میں بھی ہیں کہ ہاں یہ ہمارا دعویٰ ہے. اچھا یہ سب کیا ہے, کیا بیماری ہے یہ؟ اس بیماری کو ہم کہتے ہیں مصنوعی فضیلت کا قائل ہونا. ایک قوم یہ سمجھتی ہے میرے پاس ایک فضیلت ہے. کس بنیاد پہ سمجھتی ہے؟ کوئی بنیاد ہوتی ہے, اس بنیاد پہ سمجھتی ہے,
پھر دلیل کو بھی چھوڑ دیتی ہے. یہودیت نے یہ کیوں سمجھا کہ یہ دنیا کی بافضیلت قوم ہے, آگے ان کو ہاتھ نہیں لگائے گی, ان کا حق ہے حکومت کریں. قرآن کریم نے لکھا ہے بنی اسرائیل ایسی تھی. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے کرمنا بنی آدم, بنی آدم کو کرامت دی. بنی اسرائیل کے لیے کہتا ہے فضلنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی, بنی اسرائیل کو. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی. کب فضیلت دی تھی؟ جب یہ حضرت موسیٰ کا ساتھ دے رہے تھے. اچھا, پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تو خدا نے مطالب فرماتا ہے کہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, ان کے اوپر ذلت اور حقارت ہم نے لکھ دی ہے. اچھا, کیا قوم یہود قبول کرے گی کہ ہمارے اوپر ذلت و حقارت لکھ دی گئی ہے؟ نہیں, وہ کیا دہرائیں گے؟ ہمیں فضیلت ملی ہے. اچھا, یہ نہیں دہرا رہے کہ بعد میں وہ ہم سے چھن بھی گئی ہے. بس یہ جو فضیلت کا خواب ہے اس کی بنیاد جھوٹ نہیں ہے, ان کی بنیاد صحیح ہے, اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. کیا کہ فضیلت چھن چکی ہے, یہ فضیلت نہیں تھی, جو فضیلت ملی تھی وہ گئی ہاتھ سے, ختم ہو گیا معاملہ, اب جا چکی ہے, اس کا اعتراف نہیں کرتے. ایک کام یہ کرتے ہیں کہ فضیلت چھننے کا اعتراف نہیں کرتے, دوسرا جو فضیلت ملی تھی اس پہ اضافہ کر دیتے ہیں. خدا نے مطالب فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی. کس بات کے لیے فضیلت دی تھی؟ کہ ان کو جنت میں جائیں گے, آگ جہنم کی آگ ہاتھ نہیں لگے. نہیں, فضیلت یہ دی تھی کہ یہ دوسروں کی رہنمائی کریں گے. فضیلت یہ ملی تھی کہ دوسروں کی رہنمائی کریں گے, نہ کہ آخرت میں جہنم ہاتھ نہیں لگائے گی ان کو, آگ نہیں لگے گی ان کو, اگر نہیں غلطی کریں گے تو آگ لگے گی. قرآن کریم میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے کسی قوم کو ایسا کر دیا کہ اس کو کوئی آگ ہاتھ نہیں لگائے گی. ان کو فضیلت ملی تھی کہ رہنمائی کریں, بس انہوں نے دو غلطیاں کی ہیں. جو مصنوعی فضیلت ان کے دماغ میں ہے اس کی بنیاد صحیح ہے, بنیاد صحیح ہے, لیکن دو غلطیاں کر رہے ہیں. ایک, وہ فضیلت چھن چکی ہے, اس کا اعتراف نہیں کر رہے. دوسری بات, فضیلت یہ نہیں ملی تھی, فضیلت کچھ اور ملی تھی, اس میں بھی مکس کر دیا. بس جو ملا تھا اس میں اضافہ کر کے اور چھننے کو چھپا کے اپنے آپ کو کہہ دیا ہم ابھی تک با فضیلت ہیں. تو جو ہوا تھا وہ 3000 سال پہلے ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں, اور جو نہیں تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ بھی ہیں جو ہرگز نہیں تھے. صحیح, یہی عیسائیوں نے بھی کیا, یہی عیسائیوں نے بھی کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی, کہا ہم پر سے شریعت اٹھا لی گئی ہے. اور تم پر اس کی شریعت کیسے اٹھا لی گئی؟ کہا چونکہ حضرت عیسیٰ نے قربانی دے دی, چونکہ حضرت عیسیٰ نے قربانی دی ہم پہ سے شریعت اٹھا لی گئی ہے, ہمیں فضیلت مل گئی. اچھا, بنیاد صحیح ہے. ہاں بنیاد صحیح ہے, حضرت عیسیٰ نے قربانی دی ہے. نتیجہ یہ ہے؟ نہیں, نتیجہ یہ نہیں تھا. نتیجہ یہ تھا کہ تم عیسیٰ کے تابے دار بنو, اس پر فضیلت ملنی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں, جب بھی کوئی قوم مصنوعی فضیلت کا دعویٰ کرتی ہے دو غلطیاں کرتی ہے. بنیاد تو صحیح ہوتی ہے لیکن جو فضیلت نہیں ملی تھی اس کا دعویٰ کر دیتی ہے اور چھننے کا اعتراف نہیں کرتی, چھننے کا اعتراف نہیں کرتی. پھر مصنوعی فضیلت لے کے چلتے ہیں. مکے والوں نے بھی یہی کیا, مکے والوں نے بھی یہی کہا. قرآن کریم فرماتا ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس گھر کی وجہ سے ہم نے ان کو ایک فضیلت دے دی ہے. کیا؟ ان کی تجارت کے قافلے جاتے ہیں آتے ہیں, ان کو دنیا کی کوئی غم نہیں ہے. یہ خدا نے ان کو فضیلت دی تھی. بنیاد صحیح ہے کہ خدا نے فضیلت دی ہے بیت اللہ کی وجہ سے. ہاں بنیاد صحیح ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا آدمی گناہگار بھی ہو تو غیر مکہ والوں سے بہتر ہے, انہوں نے دعویٰ کیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو مکے میں طواف کرنے آئے گا وہ جب تک مکہ سے کپڑا نہیں لے گا اس کے کپڑے نجس ہیں, چاہے نئے کیوں نہ ہو. اور اگر اس کے پاس نئے کپڑے خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو کسی مکے والے کے پرانے کپڑے ادھار لے گا. کہتا وہ ہمیں ان کے دماغ میں کہ چونکہ ہم خانہ کعبہ کے نزدیک رہتے ہیں ہمارا کپڑا بھی فضیلت رکھتا ہے. جی خدا نے دیا تھا ان کو؟ نہیں دیا تھا. بنیاد غلط تھی؟ نہیں, بنیاد تو صحیح ہے کہ بیت اللہ ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بنیاد صحیح ہے. لیکن جو خدا نے فضیلت نہیں دی تھی وہ مانگ لی اپنے لیے, بنا لی اور بعد میں تو چھن گئی. کیوں؟ تم نے بیت اللہ کا احترام نہیں کیا, 360 بت کھڑے کر دیے اس کے اندر. اب یہ نہیں بتا رہے کہ ہم سے چھن گئی, یہ نہیں بتا رہے. مسلمانوں کو یہ بیماری لگی ہے؟ مسلمانوں کو یہ بیماری لگی ہے نہیں لگی ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں تینوں اقوام کا دکھا دیا ہے، حضرت ابراہیم کے ماننے والوں کو لگی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو لگی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو لگی ہے، مسلمان کو بیماری لگی ہے نہیں لگی ہے؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ محمد و آل محمد.
ایک مسلمان کے پاس فضیلت کی بنیاد ہے، تینوں کیسز میں بنیاد صحیح تھی، تینوں کیسز میں بنیاد صحیح تھی، یہودیوں کی بنیاد بھی صحیح تھی، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی بنیاد بھی صحیح تھی، حضرت ابراہیم کے ماننے والوں کی بنیاد صحیح تھی. مسلمانوں کے پاس بھی ایک صحیح بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے پاس کامل ترین دین ہے، ان کے پاس کامل ترین کتاب ہے، ان کے پاس کامل ترین نبی ہے. یہ فضیلت کی بنیاد صحیح ہے. قرآن کریم کا بیان بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو انسانیت کے لیے بنائے گئے. فضیلت کی بنیاد صحیح ہے. اب جو فضیلتیں یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہیں ان کے پاس. یہ کیا فضیلت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہمیں آگ ہاتھ نہیں لگائے گی. یہ ہے ان کے پاس؟ نہیں، یہ نہیں ہے ان کے پاس. یہ کہاں سے دعویٰ کیا؟ دوسری مشکل. اب یہ کہہ رہے ہیں اب ہم جیسے بھی ہوں ہم بہتر ہیں. یہ کس نے کہا؟ قرآن کریم نے لکھا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جس کو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو. بس اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک یہ کرو گے تم بہترین امت ہو. اب وہ جو پرانی بیماری ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اس کی فضیلت چھن جاتی ہے. اور یہ مصرح کس بات پر؟ کہ فضیلت باقی ہے. یہ کہہ رہے ہیں میں اب بھی بہتر ہوں، جبکہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھن چکا ہے. جب امر بالمعروف نہیں عن المنکر ختم کر دیا ہے تو کیا فضیلت باقی ہے؟ نہیں، فضیلت باقی نہیں ہے. تو پھر کس بات کا دعویٰ ہے؟ دعویٰ وہی دعویٰ ہے جو مصنوعی فضیلت کا دنیا کی ساری قوموں نے دعویٰ کیا ہے، وہ چل رہا ہے. اچھا، جو قوم مصنوعی فضیلت کے خواب میں پھنس جائے وہ جاگے گی کبھی؟ نہیں، وہ نہیں جاگتی. پھر گئی. اچھا، یہ میں عرض کرتا چلوں، کوئی اس بات کے اوپر گرفت نہ کرے. وہ جو کہا کہ آگ ہاتھ نہیں لگائے گی، کس صورت میں کہا؟ جب تک علی کے ماننے والے ہو. علی کا ماننے والا کون ہوتا ہے؟ نام ماننے والا یا حکم ماننے والا؟ ہاں، حکم ماننے والا ہو، آگ ہاتھ نہیں لگائے گی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، بنیاد صحیح ہے. اگر علی کا ماننے والا ہے آگ ہاتھ نہیں لگائے گی، بنیاد صحیح ہے. حکم یا نام؟ یہ کہہ رہا ہے نام. اور حقیقت کیا ہونا چاہیے؟ حکم. حکم ماننے والا. وہی جو فرق جو میں 10 دفعہ عرض کرتا ہوں، ایک اور پاکستانی کسی ادیب نے لکھا تھا کہیں پر کہ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے. مومن کون ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے. حضرت علی کا مومن کون ہے؟ جو علی کو مانتا ہے یا علی کی مانتا ہے؟ علی کی مانتا ہے. درود بھیجے مولا کی ذات مقدس
صلی اللہ محمد آل محمد.
جب تک شیعہ علی ہے آگ ہاتھ نہیں لگا سکتی. بہت بالکل صحیح ہے، اس میں کون سا شبہ ہے؟ بنیاد بالکل صحیح ہے. صرف ایک مشکل ہے، شیعہ علی کون ہے؟ یہ مشکل ہے. اب مصنوعی فضیلت کی بیمار قوم کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہم شیعہ علی ہیں چاہے ہم جیسے بھی ہوں. یہ تو وہی بیماری، پرانی بیماری ہے نا، ہر قوم کو لگی، ادھر بھی لگی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کے بعد فضیلت چھن گئی ہے، اب شیعہ علی نہیں رہا ہے عمل کے اندر، پھر بھی کہتا ہے میں اب بھی شیعہ ہوں، فضیلت اب بھی میرے پاس ہے. یہ بھی پرانی بیماری ہے، یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. اچھا، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ علاج بہت سادہ سا ہے. اگر کوئی قوم واقعا اپنی اصلاح چاہتی ہے، سادہ سا ایک علاج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب پہلے میں مصنوعی فضیلت کا اعلیٰ بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو مصنوعی فضیلت کا دعویٰ ہے، یہ بیماری کس پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہوتی ہے؟ ایک زمینہ ہوتا ہے، ایک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس گراؤنڈ کے اندر بیماری پھیل رہی ہوتی ہے. مثلا فرض کیجئے ایک علاقے کے اندر فلاں ٹائیفائڈ کی بیماری پھیلی ہے، تو کیوں پھیلتی ہے؟ وہاں پر پہلے سے کوئی چیز تیار ہوتی ہے، وہاں جب اس کا وائرس آتا ہے تو بیماری پھیل جاتی ہے. دوسرے علاقے میں وہ گراؤنڈ نہیں ہوتا تو وہاں اس وائرس کی وجہ سے وہ بیماری نہیں پھیلتی. یہ جو مصنوعی فضیلت کی بیماری ہے اس کا ایک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ گراؤنڈ پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
محمد آل محمد.
اگر کسی قوم میں وہ گراؤنڈ نہ ہو تو مصنوعی فضیلت کی بیماری نہیں پھیلتی. جس قوم میں وہ گراؤنڈ ہوتا ہے وہاں یہ مصنوعی فضیلت کی بیماری فوراً پھیل جاتی ہے. وہ گراؤنڈ کیا ہے؟ عذر تراشی، عذر بہانے. جس قوم میں بہانے بنانے کی عادت ہو اس قوم میں یہ بیماری فوراً پھیل جاتی ہے، چونکہ یہ بہانے بنانے کے ماہر ہوتے ہیں، عذر تراشی کے ماہر ہوتے ہیں، بے دلیل کو دلیل بنانے کے ماہر ہوتے ہیں، یہ بیماری فوراً پھیل جاتی ہے. اچھا جو قوم اسٹریٹ فارورڈ ہو، 2 + 2 = 4، اس کو یہ بیماری نہیں لگے گی. وہ بہانے نہیں کرتے، عذر نہیں بناتے، بے دلیل دلیل نہیں کرتے، مصنوعی خواب نہیں دیکھتے، 2 + 2 = 4 کرتے ہیں، 2 + 2 = 4 کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم بیمار ہیں، تو پھر مصنوعی فضیلت کے خواب نہیں دیکھتے. لیکن جو قوم عذر تراشی میں ماہر ہو، کج بحثی کے اندر ماہر ہو، وہ قوم اس بیماری میں خوب پھنستی ہے، چونکہ وہ اپنی تمام برائیوں کے لیے عذر لے آتی ہے. آنکھوں سے نظر آ رہی ہے یہ بیماری ہے، عذر لائے گی، نہیں یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، اور ہماری فضیلت باقی. تو بس یہ جو مصنوعی فضیلت کی بیماری ہے یہ گراؤنڈ میں پھیلتی ہے. وہ گراؤنڈ کیا ہے؟ عذر تراشی. اب ہم اس بیماری کے علاج کی طرف آتے ہیں. اگر کوئی قوم چاہے، کوئی فرد چاہے اس کا علاج کرے، علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب میرے لیے تو یہ معاملہ بہت اہم ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مثلا میں اس مصنوعی فضیلت کے خواب میں نہ پھنسوں جس میں ساری قومیں پھنسی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میں صحیح راستے پر رہوں، خاص کر اس حساس وقت میں جس میں نہیں معلوم کب امام تشریف لے آئے. پتہ نہیں میں اگر غافل میں رہ گیا، غفلت میں، تو میرے ہاتھ سے وہ سنہری موقع نکل گیا جس کا انتظار 1400 سال سے تھا. ایک موقع آنے والا ہے جس کا انتظار 1400 سال سے ہو رہا ہے، اور میں وہ خوش قسمت ہو سکتا ہوں جو اس سنہرے موقع پر کھڑا ہو، صحیح چوراہے پہ کھڑا ہے. اس کو نہیں پتا یہ کون سا چوراہا ہے، موقع ضائع ہو گیا. تو میں نہیں چاہوں گا میں وہ بدبخت بنوں کہ جو اس موقع کو ضائع کر دے. تو میں چاہوں گا کہ میں مصنوعی فضیلت کے خواب نہ دیکھوں، اور اس کو بچنا ہے تو مجھے عذر تراشی کا کارخانہ بند کرنا پڑے گا، میرے اندر عذر تراشی نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب اس بیماری کی اصلاح کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح قوانین آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر دیتا رہتا ہے، عذر پیش کرتا ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے تم انسانوں کے اندر عذر تراشی کی بیماری ہے، لیکن ہم نے اس بیماری کا علاج تمہارے اندر رکھا ہوا ہے. وہ کیا؟ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے اس کو دونوں راستوں کی تعلیم دے دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى، ہم نے الہام کر دیا. بس ہر انسان کے اندر اس بیماری کا علاج رکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ عذر نہ لائے، بالکل سادہ ترین اصولوں کے تحت اپنے بارے میں فیصلہ کرے، میں ہوں یا نہیں ہوں. عذر نہ لائے، بہانے بازی نہ کرے. مثال کے طور پر مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، بہت آسان کام ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں سوچ لوں میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، اگر بولا ہے تو میں جھوٹا ہوں، نہیں بولا ہے تو میں سچا ہوں. اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹے کی سزا یہ ہے. پھر یہ فضیلت کہاں گئی؟ پھر فضیلت نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ. اب اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں بولوں میں نے جھوٹ بولا ہے چونکہ معاشرہ جھوٹا ہے، یہاں سے وہ عذر تراشی شروع ہو گئی. بھائی جو جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے. غیبت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کی ہے تو غیبت کرنے والے کی سزا یہ ہے. اب میں عذر لاؤں سب کر رہے ہیں، یہ وہ عذر تراشی ہے. پھر اللہ نے 2 + 2 = 4 کی طرح بصیرت دی ہے. بھائی میں سچا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں سچا ہوں، جھوٹا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میری قوم جھوٹ بول رہی ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، ختم ہو گیا معاملہ، جھوٹا ہے پھر یہ، جب جھوٹا ہے تو جھوٹے کے لیے کیا سزا ہے؟ جھوٹے کے لیے سزا یہ کہ اس کے پاس دین نہیں ہوتا ہے، جھوٹا آدمی نہ دین دیتا ہے نہ دین لیتا ہے، ختم ہو گیا معاملہ اس کا. اب میں کہہ رہا ہوں میں جھوٹا ہوں لیکن اس وجہ سے جھوٹا ہوں لہذا فضیلت میرے ساتھ ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب ایک صاحب دو دو چار کی طرح بات ہے، آپ یہاں ہم سب جانتے ہیں، ہم سب ایک ساتھ ہیں، اس قوم میں جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ بہت ہے نا، نہ جھوٹے کے پاس دین ہوتا ہے لینے کے لیے نہ دینے کے لیے، اس کا مطلب ہے یہاں دین نہیں ہے. اچھا پھر یہ جو سب کچھ ہے وہ کیا ہے؟ مسجد، امام بارگاہ، سب کچھ، یہ کیا ہے؟ یہ دین کی نشانیاں جو باقی رہ گئی ہیں، دین نہیں ہے یہاں پر، اب دین روح ہے، دین نہیں ہے، باقی سب کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. سابقہ میں دین رہا ہوگا، اس کی کچھ نشانیاں باقی ہیں، وہ یہ ہے. اچھا یہ کیسے ثابت ہوا کہ دین نہیں ہے؟ اس اصول کے تحت کہ جھوٹے آدمی کے پاس دین نہیں ہوتا، وہ جھوٹے کے پاس دین نہیں ہوتا. ہمارے پاس روایت موجود ہے، کسی نے آ کر امام معصوم سوال کیا، مولا درود بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا کہ مومن کی نماز میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ مومن دیر سے نماز پڑھے؟ فرمایا ہو سکتی ہے، سوتا رہ جائے گا، دیر سے اٹھا دیر سے نماز پڑھتا ہے، مومن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. پوچھا مولا کبھی مومن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا روزہ نہ رکھے؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ مثلا وہ بیمار تھا اس نے روزہ نہیں رکھا، مسافر تھا روزہ نہیں رکھا، شیطان نے غلبہ حوث کیا ہے آج روزہ نہیں رکھا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اس نے کہا مولا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بولے گا، ختم ہو گیا نا. اب اگر یہ روایت صحیح ہے تو ایک سٹینڈرڈ مل گیا، جھوٹا آدمی مومن نہیں ہوتا، بس جو مومن کی فضیلت ہے وہ اس کو ملے گی نہیں، تو اس قوم میں کہاں مومن کی فضیلت ملے گی؟ طے شدہ بات ہے اس معاشرے میں جھوٹ ہے، یہ معاشرہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے. اب خود فرمائے تھے بہت ہے، جب بہت ہے تو مومن کی فضیلت اس معاشرے کو ملے گی، تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ کیوں لفظوں سے کھیل رہے ہیں ہم لوگ؟ بھائی جھوٹا مومن نہیں ہوتا ہے، روایت کے اندر لکھا ہوا ہے، معصوم کی روایت ہے. اب معصوم کے فرمان کے خلاف تو مت کہو ایک دوسرے کو. مومن وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، خود انہوں نے فرمایا مومن یہ ہوتا ہے، مومن یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ سب نہیں ہے، تو پھر کیوں کہہ رہے ایک دوسرے کو کہ ہم مومن ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نزدیک مومن کے لفظ کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، یوں ہی استعمال کرنا. اگر کوئی پوچھے بھائی تم نے کیوں کہا یہ مومن ہے، تو وہ کہے گا نہیں اسے مومن کا وہ مطلب نہیں ہے، میں نے کچھ اور لیا تھا. اچھا امام کسی اور مطلب میں لیتے ہیں، تم کچھ اور مطلب میں لیتے ہو، تمہیں اتنی ضرورت ہے تمہاری؟ امام نے تو اس مطلب میں نہیں لیا تھا. امام کے سامنے تو اگر کسی نے کہا کہ یہ آپ کا شیعہ ہے، فرمایا ہمارا شیعہ، یہ ہمارا شیعہ ہوتا ہے. حضرت قمبر نے نہج البلاغہ میں لکھا، حضرت قمبر نے کہا کہ مولا آپ سے کچھ لوگ ملنے آئے، فرمایا کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کے شیعہ ہیں. کہاں ہیں؟ کہا وہ لوگ جو وہ کھڑے ہیں. یعنی یہ ہمارے شیعہ ہیں؟ کہا یہ ہمارے شیعہ ہیں. اگر یہ ہمارے شیعہ ہیں تو ان کے اندر یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، کہاں سے ہمارے شیعہ ہیں؟ حضرت قمبر کو ڈانٹ دیا، نہج البلاغہ کے اندر ہے. اچھا ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیعان علی ہیں. تو کہاں کے شیعان علی ہیں؟ امیر مومنین کے صریح قول کے خلاف بول رہے ہیں. یہ فضیلت ہمارے لیے نہیں ہے، تھی، ہو سکتی ہے جب عمل کریں گے، ورنہ صاف صاف ہے فی الحال وہ فضیلت ہمارے اندر نہیں ہے. اب مصنوعی فضیلت کا خواب دیکھنا ہے، ہر قوم نے دیکھا، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کا انجام برا ہوا ہے، انجام اچھا نہیں ہوا، نعوذ باللہ تعالیٰ ہمارا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا اگر مصنوعی فضیلت کے خواب میں رہ جائیں گے. آسان ترین کام کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اچھا اب آپ ممکن ہے کوئی یہ کہ اچھا انہوں نے تو کہہ دیا شیعہ بھی نہیں ہو مومن بھی نہیں ہو. نہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں جس مطلب میں ہونا چاہیے تھا اس مطلب میں نہیں ہے ہم لوگ. ہاں کہنے کو تو سب کہہ سکتے ہیں، مثلا میں کہوں گا ہم شیعان علی ہیں، ہم مومنین اہل بیت ہیں، سب کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن جس میں اہل بیت نے کہا ہے وہ نہیں ہے. اور فضیلت کس پر تھی؟ میرے کہے پر یا ان کے کہے پہ؟ ان کے کہے پہ فضیلت تھی. میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہہ دوں ہم سب جنتی ہیں، تو کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں. وہ کہہ دیں کہ تم سب جنتی ہو، آپ پھر جنت میں جائیں گے؟ اس وقت جائیں گے. اور جو انہوں نے مومن کہا ہے اور شیعہ کہا ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ کھیپ نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے. بس دوسروں کو کہنے کے لیے کچھ کہہ لیں, باہر کہنے کے لیے کہہ لیں, اندر تو بتاؤ کہ صحیح کیا ہے. اندر تو مصنوعی خواب مت دیکھیں, اندر تو اعتراف کرنے کے, ہاں بھائی ٹھیک ہے گڑبڑ ہے. اچھا اب صحیح کرنے کے لیے کیا کریں؟ بہت سادہ کام ہے, جو پتہ ہے دین میں سے اس کے تحت امتحان لیں اپنا اور عمل شروع کر دیں. سادہ ترین کام, سادہ ترین قوانین سے شروع کر دیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
کبھی کوئی بچہ بلا پڑھے بغیر پڑھے اوپر کی کلاس میں پہنچ جاتا ہے, ہو سکتا ہے کسی بھی چیٹنگ کی وجہ سے, ٹیچرز کے مسامحے کی وجہ سے کاپی صحیح چیز نہیں کی, اوپر چلا گیا, یہ سب ہو سکتا ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, وہ ایک کلاس میں پہنچ جاتا ہے, وہاں پہنچ کر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو مجھے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آتا. صاف سی بات, عقل مند وہ ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں مجھے نہیں آتا. صحیح ہے. اب مثال کے طور پر ایک بچہ انٹرمیڈیٹ میں آ گیا ہے, اب اس کو, اس کے سامنے ایک ٹاسک ہے کہ اس کو پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا ہے, مثلا کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, تو اس کو اچھی پرسنٹیج چاہیے. اب اس کو اچھی پرسنٹیج لانے کے لیے اپنے پاس اس کے پاس نالج ہونی چاہیے. اب اس نے جناب میتھمیٹکس کرنا شروع کیا, اس نے دیکھا انٹرمیڈیٹ کا میتھمیٹکس مجھے نہیں آتا. کیوں؟ میں نے شروع سے صحیح نہیں پڑھا تھا. اب اس کے سامنے راستہ کیا ہے؟ ہم لوگ ایسے اسٹوڈینٹس کو بہت جھیلتے تھے, تو ہم کہتے تھے دیکھو تمہارا بہترین راستہ یہ ہے کہ تم کلاس سکس کی میتھمیٹکس کو ریویو کرو, وہاں سے ریویژن کرنا شروع کر دو کلاس سکس سے. اچھا کلاس سکس سے ریویژن کیوں کروا رہے ہیں؟ تاکہ بیسکس پہلے صحیح ہو جائیں, کیونکہ اس کے بیسکس خراب ہے نا, تو اس کو انٹرمیڈیٹ کی میتھمیٹکس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اگر میں اس کو انٹرمیڈیٹ کی میتھمیٹکس سمجھانے کی کوشش کرتا رہوں گا تو ایک سال لگا دوں گا, امتحان کا وقت آ جائے گا, اسے کچھ نہیں آئے گا. اس کا آسان راستہ کیا ہے؟ یہ اپنے بیسک کانسیپٹس کو صحیح کرے, جو فنڈامنٹل کانسیپٹس تھے میتھمیٹکس کے وہ صحیح کر لے. اگر وہ صحیح کرتا آیا تو اس کی میتھ بھی صحیح ہو جائے گی, اور جب اس کی میتھ صحیح ہو جائے گی تو فزکس بھی صحیح ہو جائے گی. وہ نہ میتھمیٹکس صحیح ہوگی نہ فزکس صحیح ہوگی, دونوں میں ڈوب جائے گی. صحیح ہے. اب ہمیں اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی کچھ غلطی ہو گئی ہے, سادہ سے ایک راستہ ہے, بیسکس کو صحیح کریں. اب مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہے تم نماز شب پڑھو, چلو میں نماز شب پڑھوں گا, وہ صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ بیسکس صحیح نہیں ہے. اچھا وہ بیسکس کون سے ہیں؟ اب یقین مانیے کوئی آدمی ہر روز ایک سپارہ قرآن کریم پڑھے, ہر روز نماز شب پڑھ رہا ہے, ہمیں بھی اس طرح بہت ملتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا صاحب یہ عبادتیں کر رہے ہیں پھر بھی صحیح نہیں ہو رہا. کیوں صحیح نہیں ہو رہا ہے؟ بیسکس میں خرابی ہے. اچھا وہ بیسکس کیا ہیں؟ وہ بنیادیں کون سی ہیں جن کو پہلے صحیح کرنا پڑتا ہے؟ اگر اوپر سے صحیح کرتے رہیں وہ صحیح نہیں ہوگا, پہلے نیچے سے جا کے صحیح کرنا پڑے گا. اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا چند منٹ میں, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
بیسکس فنڈامنٹلز وہ ہیں جو نبی نے ہجرت سے 13 سال پہلے تک لوگوں کو سکھائی ہیں. جب نماز واجب نہیں ہوئی تھی, روزہ واجب نہیں ہوا تھا, جہاد واجب نہیں ہوا تھا, حج واجب نہیں ہوا تھا, نبی 13 سال تک کچھ سکھا رہے تھے. وہ کیا سکھا رہے تھے؟ وہ بیسکس. کس معاشرے کو سکھا رہے تھے؟ جاہلیت کے معاشرے کو. جاہلیت کے معاشرے کو نبی اکرم 13 سال تک کچھ سکھاتے رہے, اس دوران میں کوئی چیز واجب نہیں ہوئی تھی. وہ بیسکس ہیں. اگر وہ بیسکس ہمارے پاس ہیں, بنیادیں ہمارے پاس ہیں, ہماری نماز, زکات, خمس, جہاد سب فائدہ دے گا. اور اگر وہ بنیادیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو کچھ فائدہ نہیں دے گا. اچھا وہ بیسکس کیا تھے؟ بس فرش فرمائیے, سال اول بعثت, نبی اعلام نبوت کے بعد نبی اکرم تشریف لائے, ایک آدمی نے کہا میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں. نبی بیعت کس بات پہ لیتے تھے؟ کہ نماز پڑھے گا, کیونکہ نماز واجب ہی نہیں ہوئی. قرآن پڑھے گا, تو قرآن کی چند آیتیں آئی ہیں ابھی. کس بات پہ بیعت دیتے تھے؟ بیعت اس بات پہ لیتے تھے, کہتے تھے دیکھو تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ ایک ہے, میں اس کا نبی ہوں, آئندہ سے جھوٹ نہیں بولو گے, آئندہ سے کسی کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کرو گے, آئندہ سے کسی کا حق ضائع نہیں کرو گے، آئندہ سے فنا 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 جرم میں شرکت نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بدعملی نہیں کرو گے، فلاں نہیں کرو گے، یہ سب اس پر بیعت لیتے تھے، یہ بیسکس ہے. اچھا اب انصاف سے بتائیے گا، یہ معاشرے میں ہیں، ان بیسکس پہ عمل ہو رہا؟ اس کا مطلب ہے اس کو نماز جماعت بھی فائدہ نہیں دے گی، کرتے رہیں کرتے رہیں. مسجد میں 500 لوگ جمع ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے، جب تک وہ بیسک صحیح نہیں ہوں گی کو فائدہ نہیں ملے گا. میں نہیں کہہ رہا نماز جماعت نہیں پڑھنی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ نماز جماعت کا فائدہ نہیں ہے اب اس کو ترک کر دیا جائے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے. جو قوم اس پر توجہ دے رہی ہے اس کو چاہیے اس پہ توجہ دے، تاکہ یہ بھی صحیح ہو. پھر ابھی آپ نے دیکھا ہم لوگ ساری زندگی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل ایک نہیں ہوتے. جماعت اس سے تھی، نماز جماعت اس سے تھی تاکہ دلوں کو ایک کرے. کیوں ایک نہیں ہوتے دل؟ 40 سال ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک صف میں نماز پڑھیے، کہاں ہے محمود و ایاز ایک ساتھ کھڑے؟ کوئی محمود و ایاز ایک ساتھ نہیں کھڑے، دونوں کے دل دور ہیں. ابھی بھی دونوں کے اندر وہی درجہ بندی ابھی بھی موجود ہے، وہ اعلیٰ ہے وہ ادنا ہے، یہ سب کچھ ہے ابھی بھی. 40 سال نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ اور کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ اس سے فائدہ نہیں ہوا کہ پہلے بنیاد تو صحیح کرے، یہ اصل کانسیپٹ ہی صحیح نہیں ہے. کانسیپٹ صحیح نہیں ہے تو پھر پڑھتے رہو، کون صحیح نہیں. یہی حال تمام عبادات کے ساتھ ہو رہا ہے، تمام عبادات کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے بعض عبادات کو انجام دیتے ہیں، بعض کو انجام ہی نہیں دیتے. کیوں؟ جن کو انجام دیتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں، اور جن کو انجام نہیں دیتے وہ تو انجام ہی نہیں دیتے، ختم ہو گیا معاملہ. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ کل میں اس کو تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اور مجھے تقریباً یقین ہے ہماری مشکل نہ جاننا نہیں ہے، نہ کرنا ہے. بس میرے جیسے آدمی کا کام بتانا نہیں ہے، کروانا ہے. میں بتا کے کوئی کام نہیں کر سکتا کیونکہ پہلے سے سب کو پتا ہے. میرے جیسے آدمی کیا بتائے جو پہلے سے لوگوں کو نہیں پتا؟ سب کو سب کچھ پتا ہے، کافی کچھ پتا ہے، کافی کچھ پتا ہے، تو ہم کیا بتائیں گے؟ نہیں، بتانا نہیں ہے، کروانا ہے. بتانے سے مشکل حل نہیں ہوگی، بتائے سب کو پہلے سے پتا، اب کروا سکے تو مشکل حل ہو جائے گی، نہیں کروا سکے تو ایک سال اور گزرے گا. جہاں 40 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، ایک سال اور گزر جائے گا. کتنا عرصہ ہو گیا اس علاقے میں عزاداری ہوتے ہوئے؟ ازمنہ قدیم سے ہو رہی ہے. تو اتنے عرصے میں، کل میں نے ایک جگہ بیٹھ کے حساب لگایا تھا کہ کراچی میں ایک مثلا 40 سال کا اسپین اگر لگا لیں مثال کے طور پر، 1970 سے اب تک 40 سال ہو گئے، کتنی عزاداری ہوئی ہوگی؟ تو میرا رف ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ 1 کروڑ مجلسیں ہوئی ہوں گی، میرا رف ایسٹیمیٹ یہ تھا. میں بھی اسٹیٹسٹکس ایک دو کر کے بھی آپ کے سامنے بتاؤں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ 1 کروڑ سے زیادہ ہوئی ہوں گی. اپنے آپ سے پوچھے گا اس محلے کے اندر گزشتہ 40 سال میں کتنی عزاداری ہوئی ہوگی، کتنی مجلسیں ہوئی ہوں گی، اس کا نیٹ ریزلٹ امپروومنٹ آ گئی یہاں پہ، کیوں نہیں آئی؟ کیوں امپروومنٹ نہیں ہے؟ 40 سال سے ایسا ہو رہی ہے یہاں پہ، اب نیٹ ریزلٹ میں امپروومنٹ آنی چاہیے تھی نا، کیوں نہیں امپروومنٹ؟ میں 40 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 40 سال والی نسل ابھی بیٹھی ہے، 60 سال کاؤنٹ ہو چکے جا چکے، 40 سال والی جو نسل ہے ابھی یہاں پہ، تو خود دیکھ لیں بہتری کیوں نہیں آ رہی، چیزیں کیوں پامال ہو رہی ہیں؟ اس خاطر بنیادیں پوری نہیں ہیں. جن کی بنیادیں پوری ہوتی ہیں ان کو اشارہ کافی ہوتا ہے جاگنے کے لیے، جن کی بنیادیں صحیح ہوتی ہیں ان کو اشارہ چاہیے ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، حضرت حور کو ایک اشارہ چاہیے تھا، بس بنیاد صحیح تھی. اب ذرا سوچیں، یہ بندے خدا لشکر یزید میں کھڑا ہے، لشکر یزید میں، لشکر یزید سے برا کوئی لشکر نہیں ہو سکتا دنیا میں کھڑے ہونے کے لیے. لشکر یزید میں کھڑا ہونے والا آدمی ایک اشارے پر حق پہ آ سکتا ہے، کب؟ جب بنیادیں صحیح ہوں. جب بنیادیں صحیح ہوں پھر معاملہ کچھ نہیں ہے، اس کو ایک اشارہ چاہیے. اگر ہماری بنیادیں صحیح ہوں تو ہمیں نصیحت کے انبار نہیں چاہیے، نصیحت کا ایک جملہ چاہیے بس. اگر ہماری بنیادیں صحیح ہیں، ہم فوراً وہاں پر ہیں، ہم اپنی بنیادوں کو صحیح کریں، حق طلب بنے، حق طلب بنے، حق کو حاصل کرنے والے بنے۔ بحمداللہ رب العالمین ابھی ہماری بنیادوں میں اتنی اچھائی باقی ہے کہ عزاداری ابھی باقی ہے۔ اگر خدا نہ کرے بنیادیں بہت خراب ہو جاتی تو عزا ہم سے نکل جاتی، عزا ہمارے ہاتھ سے چھن جاتی، نعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ کہ عزا ابھی ہمارے اندر باقی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی بنیادوں میں کافی اچھائی ہے، ابھی بنیادوں میں کافی اچھائی ہے، کچھ خرابی ہے وہ نکالنی پڑے گی۔ کافی اچھائی میں سے کیا کیا ہے ہمارے اندر، کافی اچھائی میں سے کیا کیا ہے؟ مثلا یہ دیکھیں حضرت حور کی کون سی اچھائی ان کے کام آئی ہے۔ حضرت حور منصف آدمی ہے، انصاف کرنے والا آدمی ہے۔ جب جماعت کے لیے کھڑے ہونے کا ٹائم آیا تو سید الشہداء کا کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں جماعت نہیں کرا سکتا، یہ انصاف پسند آدمی، یہ حضرت حور کی اچھائی ہے۔ آدمی احسان قبول کرنے والا ہے۔ جب شب عاشور ہوئی اور بچوں نے الاتش الاتش کہا تو حضرت حر کو یاد آیا کہ انہی نے ہماری پیاس بجھائی تھی، آج ان کے بچے پیاس ہیں۔ آدمی منصف آدمی ہے، احسان قبول کرنے والا آدمی، لیکن اس سے بڑھ کر خوبی بھی ہے ان کے اندر۔ جب سید الشہداء نے کہا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کہا کوئی اور کہتا تو کہتا تیری ماں روئے، آپ کی ماں کے لیے نہیں کہہ سکتا، آپ کی ماں کا عقیدت مند ہوں، ان کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حر کی ذات کی خوبیاں ہیں، حر کی ذات کی خوبیاں ہیں جو حر کو اس لشکر سے نکال کر اس لشکر میں لے آئیں گے۔ اب ان کے اندر اور بھی خوبیاں ہیں، کیا ہے؟ آدمی احساس رکھنے والے آدمی ہیں۔ کیسے احساس ہے؟ جب سید الشہداء کے سامنے توبہ کرنے گئے ہیں تو آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی ہیں، کہا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے میں سید الشہداء کے سامنے سر اٹھاؤں۔ بچے سے شاید کہا کہ میرے ہاتھوں پہ رسیاں باندھ دو تاکہ میں غلام لگوں جب میں وہاں پہنچوں۔ آدمی بااحساس آدمی ہے، بامروت آدمی ہے، شرم و حیا بہت زیادہ ہے ان کے اندر۔ جب سید الشہداء کے سامنے پہنچے تو قدموں میں گر گئے، کہا مولا میں آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا، مجھے معاف کر دیں۔ آدمی بامروت ہے، باحیا ہے۔ اس کے بعد سید الشہداء سے کہا مولا مجھے اجازت دے میں جان دوں گا، اس کا مطلب آدمی وفادار بھی ہے، آدمی با وفا بھی ہے، کہتا ہے میں جان دوں گا تاکہ ثابت کروں کہ میں سچا آدمی ہوں۔ اس کے بعد جب جان دینے کی باری آئی تو اپنے بچے سے کہا تم پہلے جاؤ، تم پہلے جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا احساس رکھتا ہے کہ میرے مولا علی اکبر کی شہادت پر کیا جھیلیں گے، بہت احساس والے آدمی ہیں۔ ان کو پتہ ہے جوان کی شہادت دیکھنا آسان کام نہیں ہے، تو مثلاً کہا کہ میرا بیٹا پہلے جائے، لیکن ان کی اتنی ساری فضیلتوں کے مقابلے میں اب سامنے بھی در کریم کا در ہے، سید الشہداء کا در ہے۔ جب آئے اور کہا میری معافی قبول ہے تو مولا نے کہا فوراً قبول ہے، یہ در در کریم ہے، بہت کرامت والا در ہے، فرمایا معافی فوراً قبول ہے۔ کہا آپ کی وجہ سے میرے بچے پیاسے ہیں، کہا اپنے آپ کو الزام مت دو، تمہاری توبہ ہم نے قبول کر لی ہے، بہت کریم ہے، بہت کریم ہے۔ اس کے بعد جب گویا اپنے بچے کے لاشے کے لیے بڑھے تو فرمایا اور بس کرو، تم نے آنکھوں میں پٹی باندھی، تم نے رسی باندھی، تم لشکر چھوڑ کر آئے، تمہاری قربانی قبول، لیکن جوان کا لاشا اڑانا تیرے بس کا نہیں ہے۔ اب ہم سب کو پتا ہے سید الشہداء کے بس کا بھی نہیں تھا، خدا سید الشہداء کے بس میں بھی مشکل سے آیا، تبھی تو بی بی زینب خیمے کے دروازے پر آ کر کہہ رہی تھی میں آؤں اٹھانے کے لیے۔ سیعلم الذین ظلموا سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبوا۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے مرحومین کے اوپر مغفرت کی بارش فرما۔ اے پاک پروردگار تمام آرزوئیں دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانے ساروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔